السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، رجب کی مناسبت سے گزشتہ ماہ رجب میں جو اصال ثواب میں بے عنوانی ہم سے ہو جاتی ہے اس کا تھوڑا سا ذکر آ گیا تھا. کہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں اصال ثواب برحق ہے، اور اصال ثواب کی بہت سی شکلیں ہیں، ان سب کی اجازت حضرات علماء کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں. البتہ ان کی خاص شکلوں اور خاص رسموں کو منع کرتے ہیں جو امت میں بگاڑ کا سبب ہو گئی. انہی میں سے رجب میں بھی خاص طور پر فاتحہ وغیرہ دینے کا خاص رواج پایا جاتا ہے، کہیں 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 پایا جاتا ہے، کہیں نہیں پایا جاتا. بدعت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک شیپ میں نہیں رہتی، وہ چینج ہوتی ہے. سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک شیپ میں رہتی ہے، ایک ہی رہے گی. بدعت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں شیپ شکل بدلتی رہتی ہے، اسی لیے ساری دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گی وہ چیز. کہیں کسی ملک میں ملے گی، کسی جگہ ملے گی، کسی جگہ نہیں ملے گی. اس سے ایک بات اور ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ جب ہم اہل سنت والجماعت میں جو رسم کے ساتھ رسمی طریقے پر جو اصال ثواب اختیار کیا جاتا ہے اس کو جب علماء منع کرتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسروں کے یہاں جو مخصوص فاتحہ وغیرہ کی شکلیں ہیں وہ تو بدرجہ اولا منع ہوں گی، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ملے گی. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت والے تو حضرت بی بی فاتحہ کے نام، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ کرنے کے عادی ہیں بعض جگہوں پر، اور جو دوسرے ہیں اہل سنت والجماعت کے سے خارج وہ لوگ حضرت جعفر صادق کے کنڈے کرنے کے وہ ہیں عادی ہیں، ان کا رسم ان کے پاس ہے. تو جب اہل سنت والجماعت کے اس مخصوص طریقے کو علماء منع کرتے ہیں تو دوسروں کے طریقے کو بدرجہ اولا منع کریں گے، اور اس میں شرکت کرنا کسی صورت میں سنی کو جائز نہیں ہوگا. سنی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضرت جعفر صادق کے فاتحہ میں یا ان کے اصال ثواب کے جو طریقے ہیں اس میں شرکت کرے. ویسے بھی اصال ثواب میں شرکت کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اصال ثواب کا کھانا چاہے وہ کسی کا ہو وہ صدقہ ہوتا ہے. اصال ثواب کا کھانا تبرک نہیں ہوتا، غلط فہمی یہاں ہو جاتی ہے. جیسے گیارہویں شریف ہے، حضرت پیرانے پیر کے نام سے کسی نے فاتحہ دلائی تو اس میں یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ چونکہ حضرت پیرانے پیر کے نام سے ہے یہ، تو یہ تبرک بن گیا. لہذا یہ تبرک، بھائی تبرک حضرت پیرانے پیر کا تبرک کون نہیں چاہتا؟ بھائی سب بانٹ لو تھوڑا تھوڑا سا، سب کو بلا دیا، سب کو دے دیا، تبرک نہیں. اصال ثواب کے کھانے کو تبرک نہیں بولیں گے، اصال ثواب کا کھانا صدقہ ہی ہے، چاہے وہ کسی کا بھی کریں آپ، چاہے سرکار کا ہی کریں. سرکار کے لیے بھی اصال ثواب کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا. صدقے میں ثواب ضرور ہے، لیکن صدقہ امیر غریب سب میں بٹنے والا تبرک نہیں ہوتا. تو ایسے ہی پیرانے پیر کی اگر فاتحہ کسی نے دلائی، اجازت ہے اس کی بھی، غیر رسمی طریقے پر آدمی دے، گیارہویں شریف کو نہ دے، بعد آپ جو ہے دیکھ چاوکچا اس کے نام پہ، ان کے نام پہ پکوا کے ان کے سامنے، اس کے سامنے پڑھوانے کا جو خاص طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہ کرے، غریبوں کو کھانا کھلا دے. آپ اپنے بزرگ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کو کچھ فائدہ پہنچ، ان کو ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، مرنا نہیں ہے، اجازت ہے اس کی. اس کے ساتھ عقیدہ جوڑنا غلط ہے. عقیدہ جوڑنا غلط اس وجہ سے، اس معنی میں ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حضرت پیرانے پیر چونکہ وہ غوث تھے. غوث ایک عہدے کا نام ہے بزرگوں میں. غوث کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والے کے. تو روحانی اعتبار سے روحانیت میں مذہب میں دین کی تربیت میں مدد کرنے کے جس اعلی مقام پر وہ تھے, پبلک کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ دنیاوی لین کے جو مدد کے سلسلے ہیں وہ سارے ان سے جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کا غوث ہونا جو ہے وہ روحانی لین میں دینی رہبری کے اعتبار سے ہے. وہ ابدال ہونا, صاحب خدمت ہونا, قطب ہونا, غوث ہونا, یہ بزرگوں کی قسمیں ہیں. یہ اور یہ صحیح ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فرضی ہیں. یہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اب جس کو حضرت علی نے بیان کیا وہ تو غلط نہیں ہوگا نا. تو یہ بزرگ ہوتے ہیں, بزرگوں کی یہ قسمیں ہوتی ہیں, اس میں تکوینی بھی ہوتے ہیں, اس میں تشریعی بھی ہوتے ہیں. یہ قسمیں سب صحیح ہیں لیکن ان کا مطلب جو ہے نا لوگوں کے درمیان میں الگ الگ پایا جاتا ہے, وہ غلط ہے بعض مرتبہ. یعنی غلط بات بھی اس میں عام ہو گئی ہے لوگوں میں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت پیرانے پیر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ غوث ہیں. غوث اس کو کہتے ہیں جو مدد کرنے والا ہو. تو ذہن میں پبلک کے یہ آ گیا کہ مدد سے مراد دنیاوی لین کی مددیں ہیں اور وہ ان سے متعلق ہیں اور پوری دنیا میں مدد وہی کرتے ہیں. گویا مدد کرنے کا جو شعبہ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے, یہ ذہن میں آ گیا. اور مدد کی لین میں نوکریاں ہیں, مدد کی لین میں شادیاں ہیں, مدد کی لین میں اولادیں ہیں, مدد کی لین میں بیماریوں سے شفا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری چیزیں ان سے جڑتی ہیں. یہ غلط ہو گیا کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی اسلام میں. اور وہ جو ان کے لیے لفظ مدد ہے وہ ایک دوسرے معنی میں ہے کہ پوری دنیا میں اس زمانے میں دین کی رہبری کرنے میں ان سے ٹاپ میں کوئی نہیں تھا, یہ مطلب ہوتا بات کا. اس عہدے والے کو کہتے ہیں. جیسے میں نے سنایا بھی تھا آپ کو کہ حضرت پیرانے پیر کو غوث کا جب عہدہ دیا گیا تھا وہ ایک خاص واقعے کے بعد سے دیا گیا تھا. ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو, اکیلا میں ہی کروں. اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق. اب علماء سے اس نے پوچھا کہ میں نے تو طلاق کی قسم کھا لی ہے. لوگوں علماء سارے علماء نے کہا کہ نہیں, تیری بیوی کو تو طلاق پڑے گی کیسے بھی, اس لیے کہ تو کیسا کرے گا کوئی ایسی بات. نماز پڑھ رہا ہوگا تو کوئی نہ کوئی دنیا میں پڑھ رہا ہوگا, روزہ رکھے گا تو کوئی نہ کوئی دنیا میں روزہ رکھے گا, تلاوت کرے گا تو کوئی نہ کوئی دنیا میں تلاوت کرے گا, ذکر کرے گا, صدقہ کرے گا, کیا کرے گا تو آخر. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو اکیلا ہی کر رہا, پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. ایسا حکم لگانا مشکل ہے کہ تو اکیلا ہی اس کام کو کرے, پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا, تو تیری بیوی پہ تو طلاق پکی ہے. حضرت پیرانے پیر کے پاس یہ مسئلہ پہنچا. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. انہوں نے کھڑے کھڑے سیکنڈوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو مطاف میں لے جاؤ بیت اللہ کے پاس اور لوگوں کو سناؤ مسئلہ کہ اس مسئلے کا, یہ اس بیچارے کا یہ مسئلہ پڑ گیا ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی, تھوڑی دیر کے یہ سارے لوگ ٹھہر جائیں, یہ اکیلا طواف کرے. طواف پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے. اور بات جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے اعتبار سے ہوتی ہے, فرشتے کر رہے ہوں جنات کے, اسے تو بحث نہیں ہوتی, مسئلے اس سے متعلق نہیں ہوتے. تو طواف ہی اکیلا کرے, پوری دنیا میں کوئی نہیں کرے گا. تو ایک ایسی عبادت کرنے والا یہ بندہ ہو جائے گا کہ جس میں اس نے کسی کو شریک نہیں, کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں, اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. تب سے پتا چلا لوگوں کو کہ وہ یہ دینی قیادت کے اس مرتبے پر ہیں کہ پوری دنیا کے علماء سے اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو حضرت حل کر دیں گے. اس کے بعد سے ان کے لیے لفظ غوث مشہور ہو گیا کہ وہ اس معنی میں غوث ہیں. تو اس معنی میں ہوتا ہے غوث اور قطب وغیرہ کا جو مطلب ہوتا ہے ان بزرگوں کے یہاں, وہ اس طرح کے معنوں میں ہوتا ہے. اس سے ایک اور بات بھی نکل گئی, وہ یہ کہ حضرت پیرانے پیر کو غوث بولا جانے لگا اس مسئلے کے بعد سے, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ طواف صرف ایک جگہ کا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ طواف ایک جگہ کے علاوہ پھر اور کسی جگہ کا نہیں ہوتا, چاہے وہ خود پورا پیرانے پیر کا مزار ہی کیوں نہ ہو. بزرگوں کے مزار کا طواف جو ہے نا, پھر کہاں سے نکلا یہاں سے. اس کا پتا چلا کہ طواف نہیں ہوتا کسی کا بھی, جیسے حضرت پیرانے پیر کے فتوے سے ہی معلوم ہو گئی یہ بات. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ چونکہ حضرت پیرانے پیر غوث ہیں اور غوث کا کام مدد کرنے کا ہے اور مدد سے متعلق ساری حاجتیں ہیں, لہذا اسار ثواب میں اس کی نیت کی جائے. اگر ہم کریں گے ان کے لیے اسار ثواب تو مصیبت سے بچیں گے, نہیں کریں گے تو مصیبت میں پھنسیں گے. یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا اس وجہ سے پھر گیارہویں شریف کا فاتحہ حضرت پیران پیر کے نام کا شروع ہوا. اور یہ جو ہے نا شرک ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نفع و نقصان کو اللہ کے غیر سے جوڑ دیا گیا. نفع و نقصان کو اللہ کے غیر سے نہیں جوڑنا ہے. ایصال ثواب الگ چیز ہے اور یہ تو عبادت کی شکل ہو گئی. چونکہ ایصال ثواب میں اور عبادت میں کیا ہے فرق؟ جانی قربانی میں، مالی قربانی میں. اگر کسی کو نفع و نقصان کا مختار سمجھ کر اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے تو یہ عبادت ہوتی ہے، یہ ایصال ثواب نہیں ہوتا. یہ اگر کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر اگر کسی کیا جائے، ثواب بخشا جائے، کوئی کام کیا جائے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا. پھر وہ عبادت ہو جائے گی. ایصال ثواب میں تو یہ ہے کہ آپ ایک کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کے اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اس نیک عمل کا ثواب ملتا ہے، اور وہ ثواب آپ دوسرے کو پہنچنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ثواب جو نفل عمل کا مجھے ملا ہے آپ یہ ثواب فلاں کی روح کو بخش دیجئے. یہ اس کی حقیقت ہے. اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا کسی اور کا. تو ایصال ثواب صدقہ ہوتا ہے. کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کے کرنا عبادت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے ہمارے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طوائف ہوتی ہیں کاروبار کرنے والی اپنے جسم فروشی کا، وہ بڑی اہتمام سے گیارہویں شریف کرتی. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں نے کر دیا سال میں ایک مرتبہ حضرت پیران پیر کی فاتحہ تو میرے سارے پاپ دھل جائیں گے اور میری کمائی پوری پاک ہو جائے گی، نہیں تو میری کمائی ناپاک ہو جائے گی. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس کے بغیر کمائی ناپاک ہے اور اس کے بعد کمائی پاک ہے. کس قدر بےخدا تصور ہے. ایسے سودیوں کو دیکھیں گے، سود کھانے والوں کو، رشوت خوروں کو دیکھیں گے، بڑے 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 اہتمام سے اس کی دعوتیں کرتے ہیں. ان کے پیچھے وہی عقیدے کی خرابی ہے. اب وہ عقیدہ کیا ہے کہ وہ نفع و نقصان کا، دنیاوی کاروبار کا تعلق ان سے جوڑ دیا گیا اور یہ آہستہ آہستہ دن میں تبدیلی ہو گئی. تو ایصال ثواب کی حقیقت تو پیچھے چلی گئی، اور دوسری باتیں جو ہے جو اسلام کے بالکل خلاف میں، اگینسٹ میں، وہ چیز سامنے آ گئی عمل کے لیے. اس وجہ سے علماء ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں. لہذا ایصال ثواب تو کرو لیکن رسمی طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس میں رجب میں خاص طور پر جو رسمی طریقوں میں ایصال ثواب میں جو پایا جاتا ہے اس کو عرض کیا گیا تھا. اور اس ضمن میں پھر یہ بات آ گئی ذہن میں نے بتا دیا کہ جب سنیوں کے یہاں جو غیر اصولی باتیں آ گئی تو اس میں شرکت کو علماء نے منع کیا تھا کہ اپنا دین خراب نہ ہو، تو پھر دوسروں کے یہاں جو طریقے ایصال ثواب کے ہیں وہ تو بدرجہ والا صحیح نہیں رہیں گے. اگرچہ کہ بزرگ ہمارے بھی ہیں، وہ بھی اپنا بزرگ سمجھتے ہیں. جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون آدمی پسند نہیں کرتا؟ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، خاندان نبوت سے تعلق ہے، اور کتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، کیسے ان کے مکشوفات ہیں، کیسے ان کے ملفوظات ہیں. اور بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ ہے. نہیں معلوم لوگوں کو یہ بات. اصل جو ہے نا اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہم نے، حضرت جعفر صادق کے شاگردوں میں ہوتے ہیں امام بنی پر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو استاد تھے وہ ہے جعفر صادق سے ہی لیتے تھے زیادہ. تو جو ہمارے پاس جو فقہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں، شیعیت کی وجہ سے نہیں ہے. ہم لوگ شیعہ نہیں ہیں، صحیح سنی ہیں، مگر یہ کہ فقہ حنفی میں زیادہ تر تحقیقات اور فتوے جو ہیں وہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اہل بیت سے سارے سنیوں کو محبت ہوتی ہے، سارے سنیوں کو تعلق ہوتا ہے، اور سچی محبت ہوتی ہے اور صحیح تعلق ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود یہ مطلب نہیں ہے کہ شرعی طریقے پر، غیر شرعی طریقے پر کوئی بھی کام ان کے لیے کیا جائے گا، یا کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی دعوتوں میں شریک ہونا، کھا لینا رعایت میں، ارے بھائی خاندانی تعلقات ہیں، پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں پرانا رسم و رواج ہے، اگر اب کہاں پنگا پالیں، چلو جا کے کھانا ہی تو کھانا ہے نا، کوئی ناجائز چیز تو نہیں کھلا رہے. ناجائز چیز کیسے نہیں کھلا رہے؟ ناجائز ہونے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ کتے کا گوشت ہو، خنزیر کا گوشت ہو. ناجائز ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر وہ غیر شرعی طریقے پر ہو گیا تو ناجائز ہو جاتا ہے. وہ ناجائز کے اندر اگر بدعت ہو گئی، مثلا علماء نے کہا کہ یہ کام بدعت ہے، اور بدعت والا کھانا بالکل ناجائز ہوتا ہے، چاہے اس میں خالص پاک چیز ہی کھلائی جا رہی ہو، گناہ ہوگا اس میں. ہم اپنے عمل میں مختار نہیں ہیں. ایسی دعوتوں میں شرکت سے اعتراض، ایسی تقریبات میں شرکت سے اعتراض، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اعتراض، دوستی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسی گیدرنگ میں جمع ہونے سے احتراز. ہر گیدرنگ جانے کی نہیں ہوتی, جا کے دیکھ کے آئیں گے چلو کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ من کثر سواد قوم فہو منہ, جو کسی آدمی جو کسی قوم کی گیدرنگ میں ان کو گیدرنگ بڑھانے کے واسطے شریک ہو گیا, یعنی یہ بھی شریک ہو گیا, اس نے اور زیادہ شو کر دیا, پبلک اور بڑھا دی شریک ہونے سے, جتنے لوگ شریک ہوں گے اتنی پبلک بڑھ جائے گی, تو اس کا حساب بھی ان لوگوں میں سے ہی ہوگا. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نیکیوں میں آدمی کا شمار ہو جاتا ہے نیکوں میں, اور برے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے سے بروں میں شمار ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ آدمی عمل میں شریک نہیں ہوتا, خالی شریک ہو جاتا ہے, اور بعض مرتبہ آدمی عمل میں بھی شریک ہو جاتا ہے, وہ مشابہت ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. مشابہت الگ چیز ہے, تکثیر الگ چیز ہے. مشابہت کا مطلب ہے بعینی کام میں شریک ہونا, اس کام کو کرنا, اور تکثیر کا مطلب ہے کام میں تو شریک نہیں ہو رہے لیکن ساتھ ہو کے ساتھ جا کے آ جا رہے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جا رہے ہیں ان کے ساتھ. ہمارے یہاں جو بی بی کا عالم نکلتا ہے حیدرآباد میں مشہور ہے, اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں بی بی کے عالم میں پنجے میں, اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کا تیار زمانے سے چلتا آ رہا ہے, وہ پرانا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں 80% سنی ہوتے ہیں, 20% شیعہ ہوتے ہیں. وہ جو پبلک نکلتی ہے جلوس جو ہوتا ہے ہمارے پاس, 80% اس میں سنی ہوتے ہیں. تو کچھ اس میں سے وہ ہوتے ہیں جو شریک ہوتے ہیں ماتم میں اہل بیت میں, اور کچھ وہ ہیں جو تکثیر کے لیے ہوتے ہیں, وہ جا کے بھیڑ بھاڑ میں شریک ہو کے دیکھ کے آئیں گے وہ لوگ کیسے چاقو مار لیتے ہیں, وہ لوگ کیسے یہ کرتے ہیں, وہ لوگ کیسا کرتے ہیں, وہ جلوس نکل رہا ہے ان کا دیکھ رہے ہیں, یہ تکثیر میں آئے گا. حضور نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم, جو کسی قوم کی بھیڑ کو بڑھائے خود شریک ہو کر اس کا حساب بھی ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے. دیکھنے میں چھوٹے چامال ہوتے ہیں بہت سے, اپنے آپ کو آدمی بظاہر غیر متعلق کر رہا ہوتا ہے لیکن متعلق ہو جاتا ہے. یہی چیز اصل نازک ہے سمجھنے کی ہے کہ اپنے عمل میں ہم کسی عمل کو بہت معمولی بہت بے حیثیت سمجھ رہے ہیں, لیکن شریعت بھی اس کو معمولی اور بے حیثیت سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی, اور یہ آپ کو علماء سے معلوم ہوگی بات, اس کے اہتمام کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ایک فہم عطا فرمائی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جو اپنی اعجاز کی شان میں بہت ہی عجیب ہے. معجزہ خود ہی عجیب ہوتا ہے, اور پیغمبروں کے ساتھ جو معجزات پیش آئے وہ سارے عجیب تھے, سرکار کے ساتھ جو معجزات پیش آئے وہ سارے عجیب تھے, لیکن اس معجزے میں جو رجب کی مبارک 27 تاریخ کو پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے پہلے معراج کا جو واقعہ ہے وہ اتنا عجیب ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان ظاہر فرما دی, اور ایک معجزہ نہیں اس میں 50 معجزے شامل فرما دیے. ایک معراج کے واقعے میں 50 واقعات ہیں, اور ہر واقعہ ایک معجزے کی شکل ہے, اور یہ چیز بالکل ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو قرآن پاک میں ہر معجزہ ایمان لانا اس پر ضروری ہوتا ہے, معجزے کی تعویل نہیں کرنا کبھی. بعض مرتبہ لوگ معجزے کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ عقل اپیل نہیں کر رہی ہوتی, اس کو عقل میں نہیں آ رہا, لوگ کیا سمجھیں گے, تو ایسی بات ذرا مروڑ کے پیش کر دو. مروڑ معجزے کو موڑا نہیں جاتا, توڑا نہیں جاتا, معجزہ بالکل ایز اٹ از ہوتا ہے. معجزے میں کیا چیز ہے؟ جو اللہ پاک کی قدرت میں وہ چیز معجزے میں, کیونکہ معجزہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے. معجزہ اللہ پاک کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے, تو اللہ پاک کی قدرت کو آپ لمیٹڈ کر سکتے کہ یہ کر سکتے اللہ, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے. جو معجزہ اللہ رب العزت اپنی قدرت میں رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی قدرت مطلق ہے, وہ چیز معجزے میں آئے گی. حق تعالیٰ ظاہر فرما دیں جس چیز کو چاہیں, جس کے ساتھ چاہیں, جیسا چاہیں. معجزے کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, عام طور پر سمجھ میں آتی ہیں وہ چیزیں جس کی روز مرہ کی عادت ہے آدمی کو دیکھنے سمجھنے کی سننے کی, اور جو چیز عادت کے خلاف ہوتی ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی بس. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ چیز ہے جس کو مستبعد کہتے ہیں, بعید ہے, دور بہت ہے, پاسبل ہے لیکن بہت دور ہے, یعنی ہوتا ہوا کبھی دیکھا نہیں گیا. اور ایک ہوتا ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ محال ہو. محال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نہ ہونے پر دلیل دی جا سکے. جس چیز کے نہ ہو سکنے پر دلیل قائم کی جا سکتی ہو اس کو محال کہتے ہیں، محال عقلی. معجزہ جو ہے نا وہ محال نہیں ہوتا کبھی بھی. کوئی بھی آدمی اس کے خلاف پر دلیل نہیں دے سکتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیا دلیل ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا یہ بولے گا، لیکن کیوں نہیں ہو سکتا یہ نہیں بتا سکے گا کوئی آدمی. محال عقلی وہ ہوتا ہے کہ جس کے نہ ہو سکنے پر دلیل قائم کی جا سکتی. محال عادی اور مستبعد وہ ہوتا ہے کہ ہوتا نہیں چکے عموماً، اس وجہ سے آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا ہوگا. جب کیسے ہوا ہوگا یہ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن پاسبل ہے، کیونکہ آپ کو دلیل نہیں دے سکتے اس کے خلاف میں، یا پوری دنیا کے عقل مند دلیل نہیں دے سکتے اس کے خلاف میں. لہذا وہ چیز جب مخبر صادق کے ذریعے سے سچے بتانے والے کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس معجزے کا ذکر آیا تو مشرکین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب حضرت صدیق اکبر حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے، چونکہ اتنی بات بولنے کے بعد تو کوئی بھی ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ گمان تھا ابو جہل وغیرہ کا. صدیق اکبر سے کہا کہ پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے صاحب، صاحب کا لفظ بولا جاتا تھا. کہنے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات و رات جو ہے بیت المقدس بھی گئے، اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ بھی گئے، اور پھر پورے آسمانوں پہ گئے، پھر وہاں یہ سب کچھ ہوا، پھر جنت و جہنم کی بھی سیر کی، پھر یہ بھی ہوا، پھر اللہ سے باتیں ہوئی، پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر، اور راتوں رات ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہ کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے ہاں کہہ رہے ہیں بھائی، ہم تبھی تو آپ سے آگے کہہ رہے ہیں. کہیں گے بالکل صحیح ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے. کہیں گے تم کیسے کہہ رہے ہو صحیح ہے؟ کہیں گے ہم ان کی ان باتوں پر ایمان لائے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے کہی ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان والے ان کے پاس آتے ہیں، ہم مانتے رہے روزانہ، فرشتہ ان کے پاس آتا ہے وہی لے کے، مان رہے نہیں مان رہے. کہنے کے وہ کہتے ہیں آسمان والے ان کے پاس آ رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں ان کے سچے ہونے کی وجہ سے، تو یہ اگر آسمان پہ گئے تو اس میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ جب آسمان والے روزانہ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ایک مرتبہ وہاں چلے گئے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے کے تم بھی عجیب آدمی ہو یار، ایسی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. صدیق اکبر کو کہہ رہے تم بھی عجیب ہو کہ تم کو ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. صدیق اکبر ان کو کہہ رہے کہ تم بھی عجیب ہو، ایسی بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. حق و باطل کا معرکہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اس وجہ سے اس میں ایک بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں عقلی اعتبار سے آدمی میں شبہ میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا ٹائم بھی ہو گیا، مختصر سی بات کر کے سنتوں کے لیے وقت دے دیا جاتا ہے. دین کو خراب کرنے والی چیز دو ہوتی ہیں اصل بنیادی طور پر، ایک شبہات، دوسرے شہوات. دین کو برباد کرنے والی چیز عمل میں آدمی کے شہوت اور خواہش کا دخل، شہوت سے مراد خواہش کا دخل، یہ آدمی کے عمل کو ستیہناش کرتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اور شبہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کو اور علم کو برباد کرتا ہے. تو شبہات سے اپنے کو بچانا ہے، اشکال ہو جانا، شبہ ہو جانا، سمجھ میں نہیں آنا، کنفیوژن ہو جانا، شبہ کنفیوژن کو کہتے ہیں. شبہات جو ہے نا یہ علم، دین کے علم کو خراب کرنے والی چیز، اور شہوات جو ہے یہ دین کے عمل کو خراب کرنے والی چیز ہے. اور یہ دونوں فتنوں سے انسان کا دین برباد کرنے کی کوشش ہر زمانے میں کی گئی ہے، کی جاتی ہے. نفس بھی یہ کرتا رہتا ہے شرارت، شیطان بھی یہ کرتا رہتا ہے شرارت، اور انسانوں میں سے جو باطل پر ہوتے ہیں وہ بھی یہ شرارت بہت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی پڑھ لی.